محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
وہ کیا ہے؟ اب عمل کون کرے گا؟ یہ سب کا سب مقدمہ ہے، توفیق ہے جو قرآن کی طرف نصیب ہو گئی ہے. اب جو اگلا مرحلہ شروع ہوگا وہ یہاں پر بیٹھنے، یہ پہلا مرحلہ ہے. اب جو اصلی مرحلہ شروع ہوگا وہ یہاں سے نکلنے کے بعد شروع ہوگا. یہاں تو جو تذکرہ ہونا ہے ہوتا رہے گا، خدا توفیق دے ان شاء اللہ موضوع کے مطابق ایسی باتیں ذکر ہو جائیں کہ جو ان شاء اللہ امام کے قلب مقدس کو شاد و خوشنود کر دے کسی طریقے سے. پھر ہمارا اور آپ کا کام شروع ہوگا، اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اور پروردگار عالم نے اسی کے تمام رہنماؤں کو ارشاد فرمایا. یہ سب کچھ انسان کی فطرت میں بھی ہے. فطرت میں خدا نے تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ سب کے ساتھ انسان خدا طلب ہے، خدا کے چاہنے والے ہیں. جب وہ فطرت میں رکھتا ہے اس کے بعد دیکھتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر مگن ہے، اپنی زندگی کے اندر مشغول ہے، تو رہنما بھیجتا. وہ رہنما اپنا سب کچھ قربان کر دیتا، اپنی ذات کے ایک ایک پہلو کو قربان کر دیتا ہے، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں انسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری زندگی کا کوئی اور مقصد ہے، جس میں تم مشغول ہو وہ مقصد نہیں ہے. جس عظیم شان شخصیت کا تذکرہ ہوتا رہا، اور انشاءاللہ کل تفصیل سے ہم ان کے فضائل پر اور ان کی شخصیت پر گفتگو کریں گے، ابوالائمہ والد امیر المومنین حضرت ابو طالب علیہ السلام، زندگی کو غور فرمائیے. کل تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. میں چاہوں گا اشارتاً تبرکاً کم از کم ان کی خدمت اقدس میں ہماری طرف سے ہدیتاً دو جملے ہو جائیں. پوری زندگی پر غور کریں، پوری زندگی کا ایک مقصد نظر آئے گا. اس ایک مقصد کے اوپر پوری زندگی گھوم رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کوئی ان کی زندگی پر غور کرے ایک قانون کو حاصل کرے گا، وہ یہ کہ حجت خدا کی نصرت کے لیے کیا کچھ قربان ہونا چاہیے. اس قانون کو حاصل کیجیے. اب حضرت ابو طالب کی شخصیت کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ ایک حجت خدا ہے ان کے زمانے میں، نبی اکرم کی ذات مقدس. حجت خدا کی نصرت میں کیا کچھ ہونا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، میں عنوان عرض کرتا چلوں. جو ہمارے چند مجالس ہیں، یہ لیکچرز ہیں، ان تمام کا ہم نے عنوان تجویز کیا ہے، اور اسی عنوان کے گرد رہتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. عصر رحمت اور حجت خدا کی نصرت، یہ ہمارا مجموعی عنوان رہ کر چلیں گے. عصر رحمت اور حجت خدا کی نصرت، اس موضوع میں تشریح عرض کرتا چلوں تاکہ اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. ایک بڑا درود بھیجے گا محمد والا. اس میں جو انتہائی اہم ٹائٹل ہے وہ حجت خدا ہے. حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ لفظ حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں مفاہیم تبدیل ہو جاتے ہیں. عربی کا ایک لفظ ہوتا ہے، فارسی کا ایک لفظ ہوتا ہے، جب وہ اردو میں آتا ہے تو اس کے مطلب تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ ایسا احساس ہو رہا ہے کہ حجت کے معنی میں بھی شاید کسی نے جان بوجھ کر منفی تبدیلی کی ہو. بہرحال جو فارسی اور عربی میں استعمال ہوتا ہے حجت، اس کے مطلب میں آپ کی لگن کا عرض کر دوں. عربی میں اگر آپ کو کسی کے سامنے کوئی چیز ثابت کرنی ہو تو جو دلیل آپ استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں حجت. آپ کو کوئی چیز ثابت کرنی ہے، جو دلیل آپ استعمال کریں گے اس دلیل کو کہیں گے حجت. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو ایک دعوت نامہ بھیجا ہے، دعوت نامے میں لکھا ہے کہ اتنے بجے آپ نے تشریف لانا ہے. اس نے وہ دعوت نامہ قبول کر لیا ہے، آپ کو ایک جوابی خط بھیجا ہے کہ آپ نے جو دعوت دی تھی اس دن اتنے بجے آنے کی، وہ دعوت میں نے قبول کر لی. وہ دن آتا ہے، وہ وقت آتا ہے، خدا نہ کرے جس نے دعوت قبول کی تھی وہ نہیں آیا. اب جو نہیں آیا تو جس نے دعوت دی تھی اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ سامنے والے کو آنا تھا؟ وہ اپنا دعوت نامہ دکھائے گا. سامنے والے نے جو جوابی خط بھیجا تھا کہ میں اس دعوت کو قبول کرتا ہوں، وہ دونوں دکھائے گا، کہے گا یہ میری حجت ہے تمہارے خلاف، یہ میری حجت ہے تمہارے خلاف. کیوں؟ ان دو چیزوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ تم نے دعوت قبول کر لی تھی اور تمہیں آنا تھا. بس جو چیز ثابت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جو دلیل استعمال کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں حجت. خدا تعالیٰ نے ہم پر اپنی کوئی ذمہ داری دی ہے, اس ذمہ داری کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کا سلسلہ رکھا ہے, آئمہ اطہار علیہ السلام کا سلسلہ رکھا ہے. یہ نبی اور امام حجت خدا ہیں ہمارے لیے. حجت خدا ہے کس عنوان سے؟ کل مثال کے طور پر میں میدان حشر میں پہنچوں, قیامت میں پہنچوں, خدا سے کہوں خدا یا مجھے پتا نہیں چلا میری ذمہ داری کیا تھی, خدا حجت کے طور پر انہیں پیش کرے گا. کہیں یہ حجت ہے, یہ حجت ہے کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے ذریعے سے تمہیں سمجھا دیا تھا کہ کیا ہونا ہے, پھر تم کہہ رہے ہو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہونا ہے. یہ حجت خدا ہے, ان کے ذریعے سے خدا کی دلیل پوری ہو رہی ہے. بس کلام خدا قرآن کریم حجت خدا ہے. کیوں حجت خدا ہے؟ تم سب کے پاس موجود ہے, چاہتے تو پڑھ سکتے تھے, چاہتے تو سمجھ سکتے تھے, اس کے اوپر عمل کرتے تھے, ذمہ داری ادا کر دیتے. یہ حجت خدا ہے. یہ جو حجت خدا ہے, آئے اسے نصرت کی ضرورت ہے, آئے اس کی نصرت ہونی ہے. ہاں پیغام کے ابلاغ میں, پیغام پر عمل ہونے میں اس کی نصرت کرنے کی ذمہ داری کو خدا نے تمام انسانوں کے اوپر رکھی ہے. جہاں کوئی کوئی نبی کسی معاشرے کے اندر آئیں گے, پورے معاشرے کی ذمہ داری قرار پاتی ہے اس نبی کی نصرت کے اندر مشغول ہو جائے. نصرت نہیں کریں گے, خدا نے مطالعہ حجت کا ساتھ نہیں دیں گے, اس کی سزا اٹھائیں گے. کیا عصر غیبت استثناء ہے؟ اب یہاں پہ اصلی سزا, اگر عصر حضور ہو جب وہ تشریف فرماتے ہوئے زمین کے اوپر, ایک مثال میں نے شاید پہلے بھی کبھی عرض کی ہو, میں دوبارہ یہاں پہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد والا, معمولاً اگر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ غیبت کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے, تو فوراً اپنے ذہن سے پوچھا کریں کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا جب وہ روئے زمین پر ظاہری طور پر تھے تو مجھے کیا کرنا تھا. آپ کی مشکل ہے, مثلا فرض کرنا ہے آپ اسی لاہور میں رہ رہے ہیں, زمانہ وہ زمانہ ہے جو حجت خدا کے ظہور کا زمانہ ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ظاہری طور پر تو اس وقت میں آنکھوں سے دور ہی ہوں گے نا. مثلا وہ مدینے میں تشریف کرنا ہے, آپ اس شہر کے اندر تشریف کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ میں خیالی طور پر چند ذمہ داریاں سوچتا ہوں. پہلی ذمہ داری تو یہ ہوگی کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں ان کے فرامین کیا ہیں. جب آپ فرمان ہی نہیں جانتے ہوں گے تو آپ کے اوپر عمل کرنے کے لیے تو زمین ہی فراہم نہیں ہوگا. سب سے پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا, یہ دیکھنا پڑے گا انہوں نے کیا فرمایا. پہلی چیز سامنے آ گئی, دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مثال کے طور پر اس وقت بھی پہلی ذمہ داری بن رہی تھی. جب آپ کو یہ پتا چلے گا ان کے فرامین کیا ہیں, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا ان فرامین میں سے کچھ فرمان ایسے ہیں جو اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہوں گے, کچھ فرمان ایسے ہوں گے جو ان کے ہر ماننے والے کے لیے ہوں گے, چاہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی کیوں نہ ہو. آج بھی یہ کام کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں جو غلطی ہم سے ہو رہی ہے, ہم غیبت کے زمانے کو دور ہونے کا زمانہ سمجھ رہے ہیں. پھر بھی اپنے ذہن سے نکالتے ہیں. آپ اور ہم نظریاتی طور پر معتقد ہیں, چاہے عملاً قبول کریں یا نہیں کریں, نظریے کے اندر معتقد ہیں کہ وہ دور نہیں ہے, بہت نزدیک. مثلاً یہ سوال معمولاً میرے ذہن میں آتا ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اپنے ذہن سے سکون سے پوچھے گا, اچھا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فارمیلٹیز کے تحت کام نہیں کرنا ہوگا, دو دو چار ہی طرح آپ سے بات کریں گے, جو بھی گفتگو کریں آپ اس میں اپنے ذہن کو ساتھ رکھ لیجیے. بس یہ اگر آپ یہ کام کر لیں ایک گھنٹے کے اندر, انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, چند قدم امام وقت کے نزدیک ہونے کی ہمیں صلاحیت حاصل ہو جائے انشاءاللہ. اپنے آپ سے پوچھے گا یہ جو میں اور آپ یہاں موجود ہیں اور ہمارا عنوان حجت خدا پر ہے, امام خود اس بات سے آگاہ ہیں یا نہیں؟ یعنی آپ فوراً پوچھنا چاہیے, اپنے ذہن پر واقع تھوڑا سا بوجھ دیجیے اور پوچھئے کہ وہ امام وقت جن کو ہم ہر نماز کے بعد زیارت میں سلام کرتے ہیں، جن کی آمد کے منتظر ہیں، جن کے نام کے تقدس کے قائل ہیں، وہ امام وقت اس نشست سے آگاہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس نشست سے آگاہ ہوں گے، بے خبری کا تو کوئی امکان ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ بے خبر؟ یقیناً آگاہ ہوں گے، جب وہ آگاہ ہوں گے مجھ سے اور آپ سے کیا چاہ رہے ہوں گے؟ یہ جو بات آپ نے ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے ذہن میں لانے کی کوشش کی کہ امام آگاہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کاش یہ جملہ باہر نکلنے کے بعد بھی میرے اور آپ کے ساتھ چلتا تھا، یہ پہلا قدم ہوگا حجت خدا سے نزدیک ہونے کے لیے۔ کیوں یہ سوچ رہے ہیں؟ اس مجلس سے آگاہ ہوں گے، باہر نکلنے کے بعد آگاہ نہیں ہوں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ایک پوائنٹ کو اگر میں اور آپ سمجھ لیں اپنی زندگی کے اندر، ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ کیا سادہ سا پوائنٹ ہے؟ اس سادہ سا پوائنٹ کو سوچئے کہ جو امام ہم سے آگاہ ہیں، ہمیں جانتے ہیں، میں یہاں سے باہر نکلوں پھر نہیں جانتے، سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہے، پھر ان کے باخبر ہوتے ہوئے میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں؟ بس آپ یہ سوال اپنے آپ سے کرنا شروع کر دیں۔ اور اس میں رکاوٹ کیا ہے میرے اور آپ کے ذہن میں؟ میرے اور آپ کے ذہن میں رکاوٹ ہے غیبت کا وقت، ہم اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، ہم غیبت کے وقت کو سمجھ رہے ہیں، یہ دوری کا وقت ہے، دوری کا وقت نہیں ہے، سخت امتحان کا وقت ہے، بالکل نزدیکی کا معاملہ نہیں ہے، کوئی دوری نہیں۔ کیسے دوری ہوگی؟ جب وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، جب وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں اور آپ اس درس میں کیا کہیں گے، لیکچر میں کیا کہیں گے، ایک ایک چیز جانتے ہیں، کون سی دوری ہے؟ ابھی یہاں پہ جب آپ درود بھیجیں گے ان کے ذات مقدس کے لیے، وہ نہیں جانتے کس نے درود بھیجا،
یہ سب چیزیں بہانے اور وسیلہ ہیں،
یہ سب چیزیں بارہ وسیلہ ہیں کہ ہمارا اپنے امام کے ساتھ ایک رابطہ جڑ جائے. بس ظاہر ہوتا ہے اس ہدف کے ساتھ اس سیریز کو لیکچرز کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. ایک اور بنیادی سوال سے آپ کی خدمت میں شروع کروں گا وہ یہ کہ یہ دیکھیے گا ہمارا اپنے امام کے ساتھ جو اب تک رابطہ ہے اس میں کمی کیا ہے, رابطے میں کمی کیا ہے. مثال کے طور پر ہم نماز کے بعد زیارت کرتے ہیں امام کو سلام کرتے ہیں, مجلسوں کے بعد زیارت ہوتی ہے اپنے امام کو سلام کرتے ہیں. اچھا اس سوال میں ابھی نہیں جا رہے کہ اس سلام میں بھی ہماری توجہ کتنی رہتی ہے, یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے. ممکن ہے کہ آپ سلام کرنے کے لیے کھڑے بھی ہوں اور آپ کے ذہن میں توجہ ہی نہیں ہوگی آپ کس کے سامنے کھڑے. پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اگر آپ اپنی زیارتوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دو باتیں اپنے ذہن میں سوچنا شروع کر دیجیے, ایک کس کے سامنے کھڑا ہوں, دوسری بات ان سے کیا کہہ رہا ہوں. یہ دو باتیں سوچ لیجیے, آپ کی میری زیارتیں زندہ ہو جائیں. ابھی ہمارا جو زیارتیں کرتے ہیں معمولاً ایسا ہوتا ہے ان زیارتوں میں کیا کہنا چاہیے طاقت نہیں ہے, پرواز کے لیے وہ صلاحیت نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ جب میں کہتا ہوں السلام علیکم یا امام اللہ یہ بھی نہیں سوچتا میں سلام ان کے ان سے کہہ رہا ہوں آپ پر سلام, یہ تو سوچوں کہ وہ سامنے ہیں یا نہیں. یہاں سے شروع کیجیے اپنی زیارتوں کے لیے. مثلاً ابھی یہ قرآن ختم ہوگا آپ زیارت پڑھیں گے دو تین طرف رخ کریں گے, ممکن ہے چار معصوم کو سلام کریں, ممکن ہے گفتگو کے اندر تمام چاردہ معصومین کو سلام کر لیں جو زیارت پڑھنے والا اس کے کلمات کو دیکھنا پڑے گا. یہ جو آپ سلام کر رہے ہیں اس میں کم از کم اتنا تو سوچیں کہ وہ سامنے کھڑے ہیں, تب آپ کے سلام کرنے میں زیارت کرنے میں وہ طاقت اور توانائی آنا شروع ہو جائے گی. اب جو مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بس ہمارا ایک رابطہ بنتا ہے زیارتوں کے ذریعے سے, دعا کے ذریعے سے, مثال کے طور پر جب ہم ان کے وجود مقدس کو پکارتے ہیں مدد کے لیے. لیکن ان تمام کے ساتھ ایک اور مشکل ہماری زندگی میں چل رہی ہے, اس مشکل کو سمجھانے کی خاطر ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس مثال کے ذریعے چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ ہمارا اپنے امام کے ساتھ رابطہ کس قسم کا بنا ہوا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا
مومنین کرام, ادھر بائیں طرف کافی جگہ موجود ہے, آپ سے درخواست ہے امام اثر علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہوئے یہ ادھر تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے جگہ ملتی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, ادھر تشریف لے آئیے, اٹھ کے ادھر تشریف لے آئے آپ نے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد,
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا. محنت ہو رہی ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب ایک اور آدمی اس کام کو ہوتا دیکھتا ہے, یہ جو دوسرے لوگ اس کام کو ہوتا دیکھ رہے ہیں ان کی بہت ساری قسمیں بنتی ہیں, ان کو ہم کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں کسی ظلم کا مقابلہ کیا جا رہا ہے, چونکہ ظلم کا مقابلہ کیا جا رہا ہے جس ظالم کا مقابلہ ہو رہا ہے وہ ظالم اس کام سے دشمنی کرے گا. بس ایک گروپ سمجھ میں آ گیا, ایک اچھا کام انجام پا رہا ہے, ایک گروپ وہ ہوگا جو اس کے مقابلے میں دشمنی دکھائے گا, ٹھیک ہے. دوسرا گروپ وہ ہوگا جو خود دشمنی نہیں دکھائے گا لیکن چونکہ دشمنوں کا ساتھی ہے اس وجہ سے دوستی بھی نہیں رکھے گا, ٹھیک ہے, براہ راست دشمنی نہیں ہے کوئی دوستی بھی نہیں ہے. تیسرا گروہ وہ ہوگا جو کہے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, میں بالکل نیوٹرل ہوں, نہ دوستی نہ دشمنی, نہ دشمنوں کے ساتھ ہوں نہ دوستوں کے ساتھ ہوں. دوسرے گروپ پر اس میں کیا فرق ہے, دوسرا والا دشمنوں کے ساتھ تھا لیکن براہ راست دشمنی نہیں کر رہا, یہ تیسرا والا بالکل نیوٹرل ہے, کہہ رہا نہ میں ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ, میں اس معاملے میں نیوٹرل ہوں. چوتھا آدمی تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا تاکہ ایک مثال کلیئر ہو جائے. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ معمولاً مشکل یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو نہ لائیں تب نقصان ہے, بچوں کو لائیں تب نقصان ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں اس نقصان کو قبول کروں گا اس قیمت پر کہ بچے آئیں, بچوں کو آنا پھر بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. بس آپ ڈسٹرب نہیں ہوئیے گا, میں ڈسٹرب نہیں ہوں گا, آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے. صاحب ایک گروپ وہ ہے جو اچھے کام کے مقابلے میں دشمنی دکھائے گا, کیوں, اچھا کام اس کی ظلم کو ختم کر رہا ہے. دوسرا گروپ ہے جو ظالموں کے, ہمارے عوامی اصطلاح میں کہتے ہیں چیلے چلتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے بینیفٹ لے رہے ہیں, براہ راست دشمنی نہیں کرتا لیکن بہرحال ہے ظالموں کے ساتھ. تیسرا گروپ کون سا ہے, تیسرا گروپ وہ ہے جو کہتا ہے نہ میں اس کے ساتھ ہوں نہ میں اس کے ساتھ, مجھے اس کے کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مثلا فرض پر میں یہ کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اس میں کتنے ریسورسز چاہیے, کتنا خرچہ, نہیں مجھے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک چوتھا آدمی جو اس کام کو ہوتا دیکھتا ہے کہتا ہے کہ یہ کام جیسا بھی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, مجھے یہ دیکھنا ہے اس میں میرے لیے کوئی فائدہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا, اپنا بینیفٹ دیکھنا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اس سے کوئی غرض نہیں, اپنی دال روٹی کچھ نکل رہی ہے اس میں سے یا نہیں نکل رہی, دال روٹی بھی تو رکے گا نہیں, بات آگے جائے گی. چار گروپ ہو گئے. چوتھی کی مثال میں اور ذرا سا دیتا ہوں, مثال کے طور پر ایسے یہ فرض کریں ہم نے ایڈی کی مثال دی, اس کی بہت ساری ایمبولینسز چل رہی ہیں, ایک آدمی کہتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ایمبولینس چلاتا ہے یا ٹرک چلاتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کی گاڑی میں ٹائر لگتے ہیں یہ میری دکان سے جا سکتے ہیں, چاہے ایمبولینس چلائے چاہے ٹرک چلائے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, اس میں ایمبولینس میں مریض لے کر جائے, ڈیڈ باڈی لے کر جائے, ٹرک کے اندر حشیش لے کر جائے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, مجھے یہ دیکھنا ہے جو میری کمپنی کے ٹائر ہیں وہ یہاں چل جائیں گے, دو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے, چار پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے, مجھے یہ دیکھنا ہے. چار آدمی ہو گئے. پانچواں آدمی یہ کہتا ہے یہ جو کام کر رہا ہے یہ اچھا کام کر رہا ہے, مجھے بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے, میں تو یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں جو میرے پاس فالتو وقت ہے اس میں کچھ اس کا ساتھ دے سکتا ہوں, اصلی وقت میں تو نہیں دوں گا کیوں, یہ اپنی زندگی ہے, فالتو وقت میں کوئی ساتھ دے سکتا ہوں تو فالتو وقت میں اس کا ساتھ دے دیتا ہوں. ایک اور گرو ہے جو دیکھے گا کہے گا یہ کام اچھا کر رہا ہے, میں اپنی پوری زندگی کی ہر چیز قربان کر کے اس کا ساتھ دوں گا, ہر چیز قربان کروں گا, فالتو وقت میں ساتھ نہیں دوں گا, اصلی میں ساتھ دوں گا, جو بھی میری زندگی کے لیے اہم ہے سب کچھ قربان کر دوں گا, کس کی خاطر, اس کے کام کی خاطر, صحیح ہے. ہم اپنے وقت کے امام کے مقابلے میں کون سے گروہ میں ہیں, تھوڑی سی محنت کریں یہ طے کر دیں ہم ہیں کون. دوبارہ گروہ عرض کرنا آپ کی خدمت میں, ایک دفعہ ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے جیسے ہمارے امام کی طرح, خدا نے ایک ذمہ داری دی ہے, حجت خدا ہے, خدا کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, سرپرست ہیں, سالار ہیں, زمانے کا پہنور ہیں, پورے زمانے کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہے، اس سے بڑھ کر کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ ایک ذمہ داری لے لی، آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک گروہ ہے جو دشمن ہے، مکمل دشمن. یہ کون سا ہے؟ جس کے ظلم کو توڑنے کے لیے وہ آ رہا ہے. وہ بھی جانتا ہے کہ یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرے ظلم کا خاتمہ کرنے آ رہے ہیں، بھرپور دشمنی کرتا ہے. یہ کون سا گروہ ہو سکتا ہے؟ ہر وہ شخص جو ظلم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر وہ شخص جو ظلم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ اونچے تو خدا سے لڑے گا. پہلے نمرود، پھر فرعون، پھر ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، آج کے دور کے بھی وہ تمام، یہ سب لڑیں گے اونچے خدا سے. کیوں؟ یہ سب جانتے ہیں اونچے خدا جب تشریف لائیں گے ہمارے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے. ایک تو یہ گروہ ہے، ایک وہ ہے جو ابو جہل نہیں ہے، ابو جہل سے کوئی بینیفٹ لے رہا ہے، وہ بھی اونچے خدا سے انڈائریکٹلی دشمنی کرے گا. کیوں دشمنی کرے گا؟ میرا بینیفٹ مارا گیا. اب میں آپ کو مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں، یوں ہی ابھی ذہن کے اندر فرض کر لیتے ہیں، بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے. مجھے کہ عراق میں امریکہ ایک ظلم کر رہا ہے، کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ ایک ملین کے قریب افراد مارے جا چکے ہیں، 10 لاکھ کے قریب افراد مارے جا چکے ہیں، ایک ظلم کر رہا ہے. حجت خدا اگر آج رات تشریف لائیں